وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلامی مائیں اور بہنیں اللہ رب العزت کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا اللہ رب العزت جب کسی بندے اور بندی کے لیے نیکی کا راستہ جنت کا راستہ فضل و کرم کا راستہ جب اللہ آسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں نیکی کے جگہوں کی توفیق دے دیتے ہیں کہ میرا بندہ اور میری بندیاں نیکی کے مقام پر اچھی جگہ پہ پہنچے اچھے ماحول میں بیٹھے اور پھر اس کا دل اچھا بن جائے اس کی زندگی اچھی بن جائے سنور جائے تو اللہ رب العزت جسے یہ موقع نصیب فرمائے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس لیے ہم آج یہاں پر آ کر آپ یہاں پہ جمع ہو کر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دن رات کے بہترین لمحے میں یہاں بیٹھایا اور پہنچایا یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ کی بندیاں دین کے شوق اور تڑپ میں اور طلب میں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں وہاں گناہوں سے معصوم ہر دم اللہ کی یاد میں لگی ہوئی مخلوق فرشتہ وہاں چلا آتا ہے اور دوسرے فرشتوں کو ندا دیتا ہے چلو چلو فلاں جگہ اللہ کی بندیاں اللہ کی یاد میں جمع ہیں ہمارا کام ہے ہم اس مجلس میں جائیں اور ان پر رحمت کی برسات برسائیں رحمت کے چھینٹے انہیں دیں رحمت کی چادریں ان پہ ڈال دیں اس لیے آپ یہاں پہ جمع ہیں آپ کے ساتھ رحمت کا فرشتہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے لہذا تھوڑی دیر ہمارا پورے طور پر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف دھیان لگا کر اللہ کی باتوں کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں پتہ نہیں کون سی سنی ہوئی بات کس وقت دل پہ لگتی ہے اور انسان کا دل بدل جاتا ہے انسان کے دل میں ایک انقلاب آتا ہے انسان کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مرد کہ جس کے کان میں اللہ کی ایک بات پڑی ولیوں کی ایک بات پڑی اولیاء کرام کی ایک نظر پڑی ان کی زندگی بدل گئی ہزاروں اللہ کی ایسی بندیاں کہ جنہوں نے دین کی ایک بات سنی آج نہیں کل کل نہیں کبھی اور ان کی زندگی بدل گئی اور دوسروں کے لیے اس کی زندگی نمونہ اور سیمپل بن گئی اس لیے اللہ کی باتوں کو پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ سنیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک گویا جو گا رہا تھا جس کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، کشش تھی، جب بھی وہ گانے کھڑا ہوتا بیٹھتا گزرنے والے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ادھر سے گزرتے ہی صرف اتنا کہہ دیا، دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اتنا کہہ دیا کہ یہ گویا جو گا رہا ہے کیا اچھا ہوتا کہ یہ اپنی اس آواز کو قرآن میں لگا دیتا، اس میٹھی سریلی اور پرکشش پرجاذب اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھیے ایک بات تھی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، وہ گویا اپنے گانے میں مست تھا، اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو میری آواز پہ فدا ہیں انہوں نے سر اٹھا کے کسی جانے والے کو دیکھا، تو اس نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے جس کو آپ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو صحابی ہیں اور ان کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اس نے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے سنا دیا کہ انہوں نے اتنا کہا کیا اتنا اچھا ہوتا کہ یہ اپنی اس خوبصورت سی آواز میں قرآن کریم کو پڑھتا۔ بس یہ ایک بات تھی جو اس گویے کے کان میں پڑی، گانے والے کے کان میں پڑی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک صحابی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، دل سے نکلی ہوئی بات تھی، یہ بات اس کے دل پہ لگی اور فوراً اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا اور وہیں سے اپنی سارنگی کو توڑا اور پھر توبہ طائب ہو کر بہترین قرآن کا حافظ بنا۔ اب جب وہ قرآن کریم پڑھتا تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہتے۔ اندازہ لگائیے ایک بات ان کے کان میں پڑی ہے، دل بدل گیا، زندگی بدل گئی اور ان کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل ہوئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی عورتوں کو بنایا کہ جن کی زندگی پہلے آزاد تھی، جن کی زندگیوں میں پہلے دین نہیں تھا، جن کی زندگیوں میں عمل کا شوق نہیں تھا، لیکن بعد میں چل کر کسی بیان کو سن کر، کسی حدیث کو سن کر، کسی ولی کی بات کو سن کر، اولیاء کرام کے حالات کو پڑھ کر اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا، اس کی زندگی میں ایسی چینجنگ اور تبدیلی ہوئی کہ اللہ اللہ، اس عورت کو لوگوں نے اپنا نمونہ بنایا، اس عورت سے ہزاروں عورتوں کو سبق ملا، عبرت ملی۔ لہذا ہم اور آپ یہاں پہ اسی ارادے سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو بات ہوگی اس بات پہ ہم عمل بھی کریں گے اور ہماری زندگی اب ایسی ہو کہ خود ہماری زندگی دیکھ کر اللہ دوسروں کے دلوں میں بھی عمل کا شوق پیدا ہو۔ یاد رکھیے ماں بہنیں، ایک عجیب سی نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی۔ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لمبی نماز پڑھتے ہیں، یا ہماری زبان پہ ذکر ہے، ہماری زبان پہ تسبیح ہے، ہماری زبان پہ درود پاک ہے، صلاۃ و سلام ہے، اگر ہمیں کسی نے دیکھا اور دیکھ کر اس میں اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، کسی کے دل میں جذبہ آیا، شوق آیا اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقین جانے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ میرے اس عمل سے کس کو فائدہ پہنچا، لیکن وہ اللہ کی بندی جب تک ذکر کرتی رہے گی، جب تک وہ نیک کام کرتی رہے گی، جب تک وہ اللہ کا نام لیتی رہے گی، درود پاک صلاۃ و سلام پڑھتی رہے گی، تسبیح پڑھتی رہے گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ قیامت میں پہنچیں گے، آپ کے نام اعمال سامنے ہوں گے، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم نے تو اتنا سارا کیا نہیں، بتایا جائے گا کہ تجھے دیکھ کر فلاں فلاں بندیوں نے عمل شروع کیا، تیری تسبیحوں کو دیکھ کر، تیری زبان کے پٹ پٹاہٹ کو، تیری زبان کے ہلنے کو دیکھ کر میری بندیوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا اور اس نے تسبیحات پڑھنی شروع کی، لہذا تو ذریعہ بن گئی، سبب بن گئی، حالانکہ تجھے خبر بھی نہیں اور تجھے اس کا اجر و ثواب ملتا رہا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی بندیوں کو، اس بندے بندی کو خبر بھی نہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں بیلنس ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہماری زندگی کچھ ایسی ہو کہ ہماری زندگی کچھ نمونے والی بنے، ہماری زندگی کچھ سیمپل بن جائے کہ ہمیں دیکھ کر دوسروں میں شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکام دیے، مثال کے طور پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج اور عمرے کا اللہ نے موقع دیا، یہ تمام جو احکام ہیں، ان تمام احکام، ان تمام حکموں کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، ایک بہت اس کا ایک بہت بڑی اس کی وجہ ہے، ایک اس کا ایک کارن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج عمرہ کرنے سے، اس کا مقصد ہے کہ ہمارے بندے اور ہماری بندیوں کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تھنکنگ شریعت کے مطابق بن جائے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ صرف پانچ وقت کی فرض نماز پڑھا کر چھٹی کرنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھوا کر چھٹی دینا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دلا کر چھٹی کرنا نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ دے دیا ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو ریزن ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بندے اور ہماری بندیوں کا ایک مزاج بن جائے، اس کی تھنکنگ یہی ہو جائے، اس کی سوچ یہی ہو جائے کہ ہمیں ہر موقع پر اللہ کی مرضی پر چلنا، اللہ کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، میرے حبیب، میرے نبی، میرے پیارے آقا، ان کا تقاضا کیا ہے، یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ گئی تو گویا روزے کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد، فطرے کا مقصد، حج کا مقصد، عمرے کا مقصد ہم نے پا لیا۔ اور یہ مقصد اگر ہمارے دل میں نہیں آیا تو صرف اتنا ہوا کہ ہم نے کوئی فریضہ ادا کر لیا، کوئی واجب، کوئی سنت ہم نے ادا کر لی، اور اس کا مقصد ہمارے دل میں نہیں آ سکا۔ یہ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم نے عمدہ سمدہ فروٹ کھائے، لیکن فروٹ کھانے پر اس کے جو وٹامنس ہیں، وہ وٹامنس ہمارے بدن کو نہیں لگے، ہمارے بدن نے اس کی وٹامنس کو نہیں لیا، تو فروٹ تو ہم نے کھایا، ہمیں اچھا بھی لگا، مزہ بھی ملا، لیکن اس کی وٹامنس اگر نہیں ملے تو گویا بے فائدہ۔ اسی طرح سمجھیے، ایک پہلو سے، ایک اینگل سے، کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ یہ کہ ہمارا مزاج بالکل دینی بن جائے۔ جب مزاج دینی بن جاتا ہے تو انسان چاہے اچھے حال میں ہو یا بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگ حالی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، جس حال میں بھی ہو، انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اندازہ لگائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں ساری دنیا کے سردار، ساری دنیا کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، اور اللہ کے بعد سب سے افضل انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کن کی صاحبزادی ہو سکتی ہے، کن کی بیٹی ہو سکتی ہے، کس کی لخت جگر ہو سکتی ہے، کس کا مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے؟ کسی کا مقام و مرتبہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے بلند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں کہ میں کچھ خرید کر لاؤں اور حسن حسین کو کچھ کھلا سکوں، آپ کو کچھ کھلا سکوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ کی مرضی، اللہ کھلائیں گے تو کھائیں گے، چلو ایسا کرو، میرے پاس ایک چادر ہے، اس چادر کو لیجئے، بازار میں جا کر اسے بیچ دیجئے، اور جو پیسہ ملے اس سے اناج لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی کی چادر ہے، اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ کی چادر ہے، اسے لے کر نکلے اور بازار میں جا کر 6 درہم میں فروخت کر دیا، اسے بیچ دیا۔ اب وہاں سے نکلے، ارادہ یہ ہے کہ اناج خریدیں گے دوسری طرف جا کر، مگر درمیان میں ایک سائل ملا، فقیر ملا، اس نے کہا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے پاس کچھ نہیں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے بچے پریشان حال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم اس غریب کو دے دیا۔ گھر میں فقر و فاقہ ہے، اپنا مال نہیں ہے، مال بیوی کا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا مال اس کی اجازت کے بغیر زیادہ مال نہیں دے سکتا، اور یہ تو فقر و فاقہ کی بات تھی، مگر حضرت علی نے دیا کیوں، مسئلہ ہے۔ مگر جواب اس کا یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجہ کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی نیت، ان کی عادت، ان کا طریقہ، ان کا انداز، انہیں 100% اس کو یقین تھا کہ اگر میں انہیں بتاؤں گا کہ 6 درہم میں بکا اور 6 کے 6 درہم ہم نے اللہ کے نام پر ایک غریب کو فقیر کو دے دیا، تو فاطمہ اس کی زبان پہ شکوا، فاطمہ اس کے چہرے پر شکن نہیں آئے گا، بلکہ وہ خوش ہو جائے گی، اچھا ایک بہترین سا موقع ملا اور آپ نے میری طرف سے دے کر آپ نے گویا میرا ہیلپ کر دیا، میری مدد کر دی۔ تو حضرت علی کو یقین تھا کہ میں ایسے موقع پر بھی حضرت فاطمہ کا یہ مال اگر غریب کو دے دوں گا تو وہ ناراض نہیں بلکہ خوش ہوں گی اور میرے اس عمل پر میرا شکریہ ادا کریں گی۔ یہ مزاج ہے گھر کا، یہ مزاج ہے بیوی کا، یہ مزاج ہے گھر کی اللہ کی ایک عورت کا، یہ مزاج ہے اللہ کی ایک بندی کا کہ جس پر شوہر کو بھی اس درجہ کا اعتماد اور یقین ہے۔ اب سنیے پروردگار کی شان کہ جب مزاج بنتا ہے عورتوں کا، جب ذہن بنتا ہے گھر کے مردوں کا، جب فکر ہوتی ہے اللہ کے دین پر چلنے کی، جب جذبہ بنتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جب دل کا لو اور دل کا تار اور دل کا کنکشن اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، تو پھر ہر موقع پر ہر کام پر انسان اللہ ہی کی طرف سوچتا ہے، اور جب یہ خاص تعلق اللہ کی ذات سے بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ آتی ہے، رحمتیں ساتھ چلتی ہیں، برکتیں اوپر سے اترتی ہیں اور اللہ کی خوشنودی دلوں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ گھر جنتوں کا نمونہ بنتا ہے، گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، بہار ہی بہار ہوا کرتی ہے، چاہے گھروں کے اندر زیب و زینت نہ ہو، چاہے گھروں میں عیش و عشرت کا سامان نہ ہو، مگر گھروں کی زندگیاں پھول کی زندگیاں بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نکلے، اپنے گھر آ رہے تھے، ہاتھ خالی ہو گیا، لیکن اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر ذرہ برابر یہ غم نہیں ہے کہ میری بیوی پوچھے گی کہ چادر کہاں گئی تو میں کیا جواب دوں گا۔ میری بیوی نے پوچھ دیا کہ گھر میں فاقہ ہے اور تم نے وہ 6 درہم تیرا نہیں میرا تھا، تمہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ تم نے میرے درہم کو سستا کر دیا، یہ میری بیوی سوال کرے گی۔ یہ بات ذہن میں حضرت علی کے نہیں آئی، جانتے تھے حضرت علی کہ جس بیوی کا مزاج بنا ہے، فقر و فاقہ اگر ہے، بھوک اگر ہے، پیاس اگر ہے، ہاتھوں میں گٹے اگر ہیں، تب بھی اس کا ذہن میری طرف نہیں جاتا بلکہ اس کا خیال اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو حضرت علی پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، راستے میں ایک بندہ ملا، اس کے ہاتھ میں رسی ہے، وہ اونٹ کو پکڑا ہوا ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ اس سے اونٹ خریدیں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، میں کیسے یہ اونٹ خرید سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس اونٹ والے نے کہا کوئی بات نہیں، 100 درہم کا آپ یہ خرید لیجئے، 100 درہم کا خرید لیجئے اور قیمت اس کی پرائز ادھار رکھیے، آپ بعد میں ہمیں اس کی قیمت ادا کر دینا۔ اب سنیے ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلو یہ بندہ خود سے آفر کر رہا ہے اور خود سے یہ بندہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بعد میں قیمت ادا کر دینا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ خرید لیا۔ دیکھیے ماں بہنیں، جب مزاج دینی بن جاتا ہے اور دین کی فکر آتی ہے اور ہمیشہ دل کا خیال اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، یقین اللہ سے بن جاتا ہے، پھر دیکھیے اللہ راستے کس طرح کھولتے ہیں۔ پروردگار کا طریقہ، پروردگار کا دستور یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندیاں اپنے سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں تو اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے، کاموں کو بنانے والا بن جاتا ہے۔ اور جس بندے نے اپنا سارا معاملہ اسباب کی طرف لگا دیا، چیزوں کی طرف لگا دیا، سامان کی طرف لگا دیا، پیسوں کی طرف لگا دیا، مردوں اور رشتے داروں کی طرف لگا دیا، تو پھر اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، ذرہ برابر ان کی نگاہ کسی انسان کی طرف نہیں جاتی تھی۔ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ جب اجمیر میں آ گئے ہیں اور ان کو خواب کے ذریعے سے بشارت سنائی گئی ہے کہ آپ کو اب سنجر میں اور ایران کے علاقے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مدینہ منورہ میں اب نہیں رہنا ہے، بلکہ نبی کے درد کو، نبی کے پیغام کو اور نبی کی سنت کو لے کر ہندوستان جانا ہے۔
حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے ہیں اور اجمیر کے ایک جگہ پر پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنا خیمہ لگایا, ٹھہرنا بیٹھ شروع کیا, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں لوگوں نے آپ کو اٹھانا چاہا اور ذلت کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہا. تو نواب جو راجا تھا, راجا کا نام لے کر ہٹانے کی کوشش کی گئی. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کا یقین تھا کہ اللہ جو چاہیں گے وہی ہو سکتا ہے. یہ نواب ہو کہ راجا ہو, بادشاہ ہو کہ صدر ہو, کون کیا کر سکتا ہے, اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جگہ پہ میں رہوں گا, اگر اٹھنا ہے تو مجھے اٹھا کے دیکھو. جہاں سے ہٹ تو گئے مگر راجا کا جو اونٹ بیٹھا ہے تو وہاں سے اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا, اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہاں تک کہ انہوں نے رانا ساگر جو وہاں پہ بہت بڑا تالاب ہے, اس تالاب سے پانی پینے پر پابندی لگی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس ایک بدھنا ہے, ایک لوٹا ہے, وہ لوٹا میں مجھے پانی لینے دو. جب ایک لوٹے میں پانی لیا تو پانی لینا تھا کہ پورا کا پورا پانی اس لوٹے میں آ گیا اور پورا تالاب سوکھ گیا, خشک ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا بندہ جو کفر کے ماحول میں آیا, جو شرک کے ماحول میں آیا, جہاں صرف اور صرف کفر و شرک کی آواز تھی, مگر وہ اللہ کا بندہ دین کو لے کر آیا تھا, دینی فکر کو لے کر آیا تھا, وہ اللہ کا ولی دینی مزاج کو لے کر آیا تھا, ان کے دل کا رخ اللہ کی طرف تھا. تو پروردگار نے کیسی مدد فرمائی ہے, کیسی مدد فرمائی ہے کہ وہ تمام کے تمام حیران و پریشان رہ گئے, اور اللہ رب العزت نے اسی فکر کی بنا پر, اسی درد کی بنا پر, اسی محنت کی بنا پر, اسی مجاہدے کی بنا پر, اسی آنکھوں کے آنسو کی بنا پر, اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک کے اندر خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے, محنتوں کی برکت سے, آہوزاری کی برکت سے, سوز و درد کی برکت سے, اللہ نے بڑے بڑے اس ملک کے اندر ایمان کی فضائیں چلائی ہیں, اور اللہ نے ولایت کا ایک سلسلہ, پھر وہاں سے دوسرا سلسلہ شروع ہوا. تو میں کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنیں کہ اللہ رب العزت سے جب دل کا لگاؤ ہو جاتا ہے اور مزاج, انسان کا برین, انسان کی عقل, انسان کا دماغ, انسان کی روح کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے اور مزاج دینی بن جاتا ہے, اب اس کے لیے نہ کوئی ماحول اسے رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ کوئی گناہ اسے روک سکتا ہے, بلکہ ہر موقع پر وہ انسان اللہ ہی کی بات کو سوچتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے, اونٹ لے لیا. اب یہ فکر نہیں ہے, جب اس بندے نے خود اجازت دے دی, جب اس بندے نے خود مہلت دے دی اور موقع دے دیا, تو سوچا کہ قرضہ تو ہو گیا, لیکن جب بندہ قرضہ دینے والا اور قیمت کے اندر مہلت دینے والا بندہ خود تیار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, چلو اللہ سے مانگیں گے, اللہ نے اگر دے دیا تو ادا کر دیں گے. چنانچہ آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ ملا اور وہ کہنے لگا, وہ علی یہ اونٹ آپ مجھ سے بیچو گے؟ تو حضرت علی نے سوچا کیا کریں. حضرت علی سے اس بندے نے کہا کہ اگر آپ بیچنا چاہیں تو 160 درہم میں آپ مجھ سے بیچ دیجئے. اب حضرت علی نے دیکھا کہ اچھا, 100 درہم تو میرے ذمے باقی ہیں اور یہ بندہ خود ہی سے مجھ سے 160 درہم میں خرید رہا ہے, چلو بے کر لی, معاملہ کر لیا اور اونٹ اسے دے دیا اور 160 درہم لے کر وہاں سے چلے. اب وہاں سے چلے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بندہ نظر آیا, پوچھا بھائی اونٹ کیا ہوا؟ کہنے لگے اونٹ میں نے بیچ دیا. کہ اچھا قیمت آ گئی؟ کہا ہاں. اچھا میری قیمت ادا کر دو. چنانچہ 100 درہم انہوں نے اس کو قیمت ادا کر دی اور اس کے بعد پھر 60 درہم حضرت علی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گھر چلے. اب سنیے ذرا, ایک شوہر ہے جسے اپنی بیوی پر کس درجے کا اعتماد ہے, اور اعتماد اس بنیاد پر کہ اس کا ذہن کتنا بنا ہوا, مزاج کتنا بنا ہوا کہ مقصد حضرت علی نے, حضرت فاطمہ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ روزہ رکھنے سے, زکات دینے سے صرف یہ مقصد ہے کہ چلو 2.5% زکات نکال لیں. نہیں, اللہ کے نام پر, اللہ کے راہ میں جب بھی ہم خرچ کریں گے اس کا ریٹرن ہمیں ضرور ملے گا, اس کا بینیفٹ ہمیں ضرور ملے گا, اس کا واپس ہمیں دنیا میں ضرور ملے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ انسان اگر ایک خرچ کرتا ہے تو کم سے کم بندے کو 10 تو ضرور ملتا ہے. دیکھیے حضرت فاطمہ کے اس مزاج, اس فکر, ان کے برینڈ, ان کی سوچ, ان کی عقل کی بنا پر اللہ رب العزت نے کیا ان کو بینیفٹ دیا ہے؟ حضرت علی جو شوہر ہیں اپنے ہاتھ میں 60 درہم لے کر اپنے گھر پہنچے، حضرت فاطمہ نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، اتنا سارا کہاں سے مل گیا، میری ایک چادر 60 درہم کیسے ملے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری داستان پورا واقعہ بتایا، حضرت فاطمہ بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، حضرت علی بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، او میرے پروردگار آپ دینے پر آئیں تو کوئی روک نہیں سکتا، بڑھانے پر آئیں تو کوئی منع نہیں کر سکتا، یا اللہ یا آپ ہی کا فضل ہے، یا آپ ہی کا کرم ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات تھی میرا گھر تو 1 درہم اور آدھے درہم سے خالی تھا، اور یا اللہ آپ نے جب دینے پر دینے کا ارادہ کیا تو اب میرے گھر میں 60 درہم ہو گئے۔ یاد رکھیے اس زمانے میں 60 درہم کا گھروں میں ہونا یہ بہت بڑی بات تھی، یہ دولت کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں آج اسی بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور ذہن میں بیٹھانا ہے کہ پروردگار نے روزہ رکھوایا، ہم سے فطرہ دلوایا، زکات نکلوائی، اس کے بعد اللہ نے کسی کو عمرے کا موقع دیا، حج کا اللہ نے کسی کو موقع دیا، یہ تمام کے پیچھے جس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا مقصد یہی ہے، اللہ چاہتے ہیں اپنی بندیوں سے کہ میری بندیاں تیرا مزاج دینی بن جائے، تیری فکر دین کی فکر بن جائے، تیری سوچ دینی سوچ بن جائے، ہر قدم پر، ہر عمل پر، ہر سفر میں تیرا خیال یہ رہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ جب اللہ کی مرضی انسان کو معلوم ہو جاتی ہے اور اسی پہ چلنے کا ارادہ اور جذبہ انسان کر لیتا ہے تو کوئی طاقت اور کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دینی مزاج بنائیں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ہم عمل کریں اس عمل میں اللہ کی رضا ہو، اور یہ سوچیں کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں، اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ رب العزت راضی ہے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اگر اللہ اگر راضی نہیں ہے تو ہمیں اس سے ہٹ کر رہنا ہے۔ جب دینی فکر ہوتی ہے تو انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، ایک عورت کو آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی زبان سے جو بات کہوں گی، میں جو کام کروں گی، میں جو عمل کروں گی، مجھے اس کا بینیفٹ آخرت میں ملے گا، اور اگر وہ رانگ ہے، اگر وہ غلط ہے تو پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بعض عورتوں کے خوف الہی نے، بعض عورتوں کے دل کی خشیت نے، بعض عورتوں کے دلوں میں خوف اور اللہ کے ڈر نے اچھے اچھے مردوں کے دل کو ہلا دیا، اچھے اچھے مردوں کی آنکھوں میں آنسو ڈلوا دیا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ پڑے، اور اس کو اللہ نے ہدایت کے راہ پہ لگا دیا۔ اصفہان ایک علاقہ ہے جہاں کا امیر، جہاں کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، وہاں اس نے کہیں پہ پڑاؤ ڈالا، اس کے فوجی کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھوک لگی ہے، اس کا ایک ہی جانور تھا، گائے تھی، اس گائے کو لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کے ذبح کر کے اس نے کھا لیا۔ بادشاہ کو، اس عورت کو پتا چلا، اس عورت کو پتا چلا کہ سپاہیوں نے میرے جانور کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ظلم سے کھایا ہے اس ظلم کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا، اگر میں صبر کرتی ہوں تو صبر کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ضرور عطا کریں گے۔ نہ اس کی زبان پہ گالی آئی، نہ اس کی زبان پہ شکوے آئے، نہ اس کی زبان پہ برا بھلا ہوا، نہ اس کی زبان پہ کامنٹ آئے، نہیں، وہ جانتی تھی کہ دنیا ہے اور دنیا میں اس قسم کے حالات آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، ہمارے مائنڈ ہماری سوچ کے خلاف ہو سکتا ہے، ہمارے ارادے اور ہمارے ارادے کے خلاف ہو سکتا ہے، اور ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کو میں نہیں سوچ سکتی۔ کیا ایک عورت جس کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی مرد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ شوہر ہے، کوئی نہیں ہے، وہ عورت بیچاری تنہا ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے جس کو لوگوں نے ظلم کر کے ذبح کر لیا، اسے کھا لیا، اب ہونا تو یہ تھا کہ وہ روتی، چلاتی، بلبلاتی اور یہ سوچتی کہ ہائے میرا اللہ، میرا کیا ہوگا، وہ گالیاں پہ گالیاں دیتی، کامنٹ پہ کامنٹ کرتی اور سخت سے سخت الفاظ اپنی زبان سے بولتی، مگر مزاج دینی بنا ہوا تھا، فکر اس کی دینی تھی، اللہ سے، اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا تھا، اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جس سپاہی، جو سپاہی جس بادشاہ کے ساتھ چل رہے ہیں، میں ذرا اس بادشاہ سے ایک شکوہ، ایک بات تو کہوں۔ بادشاہ کی سواری پہنچی، اتفاق سے وہ عورت پل پہ کھڑی ہوئی تھی، اسی پل کے راستے سے اس کی سواری گزرنی تھی، بس اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, بوڑھی ہے, بیوہ ہے, اور وہ پل کے کنارے کھڑی ہوئی ہے. تو اس بڑھیا عورت نے کیا درد سے ایک بات کہی کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تڑپ گیا, سواری چھوڑ کر کود پڑا. اس بڑھیا نے ایک بات کہی, بادشاہ سلامت بس اتنی بات کا جواب دے دو کہ فیصلہ اس پل پہ ہوگا کہ اس پل پہ ہوگا. کیا کہا؟ بادشاہ سلامت فیصلہ اس پل پہ چاہتے ہو یا محشر کے اس پل پہ ہوگا؟ بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹے کھڑے, جب آخرت کا نام آیا, محشر کا نام آیا, پل صراط کا نام آیا, تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد اکدم سے سواری سے کودا, آنکھوں میں آنسو ہے, آواز بھرا گئی, کہنے لگا امی کیا ہوا, کون سی تکلیف پہنچی, کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں, تمہارے سپاہیوں نے میرے ایک جانور کو ذبح کر لیا جبکہ وہی میرا, اسی پر میرا گزارا تھا, لہذا بتاؤ فیصلہ یہاں چاہتے ہو یا وہاں چاہتے ہو؟ یہ بات اس عورت کے دل میں آئی ہے اس لیے کہ خود وہ عورت اپنی زندگی میں اپنے آخرت کے خوف پر, آخرت کے پل صراط پہ ہمیشہ ڈرتی ہے, اور ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ میری زبان سے جو نکلے گا, میرے عمل, میرے بدن سے جو عمل ہوگا, میں جو کچھ کروں گی اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے, اچھا ہوگا انعام دیں گے, اور اگر خراب ہوگا تو سزا دیں گے. اس عورت کی یہ بات نکلی ہے اور اس بادشاہ کے دل پر تیر کی طرح وہ بات لگی ہے, اور فوراً اس نے کہا نہیں امی, فیصلہ اس پل پر تو نہیں, بلکہ فیصلہ تو اسی پل پر ہمیں چاہیے, میں اسی پل پہ فیصلہ کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں پہلے معافی چاہتا ہوں. ظلم کیا ہے سپاہیوں نے, ظلم کیا ہے دوسروں نے, ماتحت میں رہنے والوں نے, مگر آخرت کی فکر اس بادشاہ کے دل میں اس طرح سے پیدا ہوئی ہے کہ وہ معافی چاہتا ہے, لہذا معافی چاہتی. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک تو آپ کے جانور کے بدلے, اور دوسرا آپ نے احسان کیا کہ مجھے معاف کر دیا, دوسرا یہ کہ آپ نے معاف کر دیا, احسان کیا ہے, اس کے بدلے میں میری طرف سے 9 گائیں آپ کو میں دیتا ہوں. یاد رکھے میری ماں بہنیں, اس عورت کے دل میں آخر کوئی تو خوف تھا, کوئی تو اللہ کی خشیت تھی, کوئی تو فکر تھی کہ ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا ہے, اور وہی بات اس نے ایک بادشاہ سے کہی تو اللہ رب العزت نے اس کے دل کو کیسا پلٹا. جب وہی بادشاہ ہمیشہ روتا بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج روزہ رکھنے سے, زکات دینے سے, فدیہ دینے سے, اور حج کرنے سے, اور تسبیحات کے پڑھنے سے, اور درود پاک کے پڑھنے سے, اور ذکر اذکار کے کرنے سے, اور صبح شام کی دعاؤں کے پڑھنے سے, مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک مزاج بن جائے, ہماری ایک فکر ہو جائے, جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اللہ ہی کی طرف ہو. جب یہ فکر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے دل کا خیال اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. میں سچ کہتا ہوں, اگر یہ صفت اور یہ خوبی ہماری ماؤں میں اور ہماری بہنوں میں اور ہمارے گھر کے مستورات میں اور مردوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے, پھر کبھی نہ گلہ ہے, نہ کبھی شکوا ہے, نہ کبھی شکایت ہے, نہ کبھی رنجش ہے, نہ کبھی باتوں کا بند ہونا ہے, نہ کبھی اور کوئی باتیں ہیں. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے, اللہ نے جس طرح سے گرمی اور سردی, ٹھنڈک اور برسات کو اللہ نے رکھا ہے, اسی طرح سے انسان کا مزاج بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, مگر یہ سب اللہ کو پسند نہیں, اللہ کو پسند تو یہ ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو دینی بنائیں. اگر ہمارا یہ مزاج دینی نہیں بنتا, پروردگار فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی ایسی بات ہے, کون سی ایسی چیز ہے, تیرے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جس نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو, فریب میں پڑے ہوئے ہو, تمہاری نگاہ کہیں اور جمی ہوئی ہے, تیرا دھیان کہیں اور جمع ہوا ہے. نہیں نہیں, سمجھو تو صحیح, ارے تمہاری زندگی کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری کتنی زندگی گزر چکی ہے, اور سوچو تو صحیح کہ تمہیں جو ہم نے زندگی دی ہے, اگر ایک لمحے میں تمہاری زندگی کو ہم نے چھین لیا تو پھر دوبارہ تجھے اسی دنیا میں آنا نہ ہوگا, دوبارہ تجھے اسی گھر میں رہنا نہ ہوگا, دوبارہ تجھے اسی سڑکوں پہ چلنا نہ ہوگا, دوبارہ تجھے بازاروں میں گزرنا نہ ہوگا, دوبارہ تجھے من پسند کپڑے خریدنے کا موقع نہ ملے گا, دوبارہ تجھے اپنے اچھے اچھے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانے کا نصیب نہ ہوگا. سوچو تو صحیح, آخر کون سی ایسی بات ہے جو تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ لہٰذا دھوکے میں پڑنے کے بجائے, فریب میں پڑنے کے بجائے, ذرا تم اپنی زندگی کو, اپنی سوچ کو, اپنے مزاج کو, اپنے برین کو ذرا تم دینی بنا لو, اور رخ کو تم اللہ کی طرف پھیر دو. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ پھر عورت کا جذبہ کیا بنتا ہے۔ ایک علاقہ تھا جس علاقے کے امیر نے یہ پابندی لگا دی کہ ہمارے اس علاقے سے غریب کو کچھ بھیک نہیں دینا ہے، ہمارے اس علاقے میں کوئی بھیک کوئی غریب نہ رہے، کوئی فقیر نہ رہے، اور اگر کسی نے کسی فقیر کو دیا تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، دینے والے کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ سوچ سکتی کیسا حکیم کیسا امیر ہوگا۔ مگر ایک اللہ کی بندی ایسی تھی کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، پھر بھی ایک فقیر آیا اللہ کے نام پہ اس نے صدا لگائی تو اس اللہ کی بندی نے دو روٹی اسے عطا کر دی۔ امیر کو پتا چلا میرا اعلان تھا، بادشاہ کو پتا چلا میرا اعلان تھا، اس ظالم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ بیچاری حیران پریشان ہو کر جنگل کی طرف چلی جاتی ہوں، یہاں سے جس علاقے میں رہتے ہوئے جس جگہ پہ رہتے ہوئے میں اللہ کے بندیوں کو اپنے گھر سے بھکاریوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں اور میں اپنے گھر سے کسی کو بھوکا جانے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس عورت کا مزاج اور اس کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ اس علاقے میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بندی وہاں سے نکل پڑی، نکلتے ہوئے کہیں جا رہی تھی، عجیب سی بات اسے پیاس لگی، پانی کہیں موجود نہ تھا، سامنے دریا تھا، وہ عورت دریا کے کنارے گئی کہ میں پانی پیوں، چھوٹا سا بچہ اس کے گود میں تھا، عجیب بات ہے کہ بچہ پاؤں پھسلا، بچہ پانی میں گرا اور دریا بہت گہرا تھا، فوراً بچہ ڈوب گیا۔ تڑپ گئی ایک ماں، آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک ماں کے دل میں کیسی ممتا ہوتی ہے، جس کے گود میں ایک ہی چھوٹا سا بچہ ہو اسے اپنے ممتا اور پیار کی کیا انتہا ہوتی ہے، اور اپنے بچے کے تھوڑی دیر گم ہو جانے پر اور تھوڑی دیر بچہ اگر کہیں نظروں سے اوجھل ہو جائے اور پتہ نہ ہو کہ کہاں گیا ہے تو اس عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مگر جس ماں نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھا ہو، جس ماں نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے پانی کے اندر ڈوبتا ہوا محسوس کیا ہو، آخر اس عورت کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بڑی مایوس ہو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ دو خوبصورت سے انسان آئے، اور آنے کے بعد اس نے دریا میں چھلانگ لگایا اور ڈوب ڈوب کر اس نے اس بچے کو نکالا، بچہ زندہ تھا، اس ماں کو بچہ مل گیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور خوش ہونے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، سنیے ذرا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، پھر آپ کون ہیں؟ کہنے لگے آپ نے جو دو روٹی ایک غریب عورت، ایک فقیر عورت، ایک بھوکی پیاسی عورت کو آپ نے دیا، جبکہ ماحول ایسا تھا کہ نہ دیتی، رکاوٹ ایسی تھی کہ دینا مشکل تھا، مگر آپ نے دو روٹی اسے دے دیا، وہی دو روٹی میں ہوں، وہی نیکی میں ہوں، اس پریشانی اور مصیبت کے عالم میں اللہ نے اسی دو روٹی کو انسان کی شکل میں بدل کر دیا ہے اور مجھے کہا کہ اے صدقہ انسان کی شکل میں بدل جا اور جا کر اس عورت کی مدد کر دے، تو میں تیری مدد کے واسطے یہاں تک آیا ہوں۔ آپ سوچ سکتی ماں بہنیں، ایک طرف رکاوٹ ہے مگر رکاوٹ کے باوجود اس کے لیے صدقہ دینا، گھر سے روٹی کا فقیر کو دینا مشکل نہیں بلکہ آسان بن گیا، اور پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا اس کے لیے کتنا آسان بنا کہ میں اس جگہ پہ کیسے رہوں جس جگہ پہ ہمارے لیے کسی کی مدد کرنا مشکل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ دینی مزاج ہو۔ لہذا اب یہ دینی مزاج اگر ہے تو ہماری ماں بہنیں اپنے گھر میں ہیں تب بھی شریعت کی پابند، گھر کی عورتوں کے ساتھ ہیں تب بھی شریعت کی پابند، مردوں کے ساتھ ہیں تب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، گھر سے باہر ہیں تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، مصلے پر ہیں تب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، کچن اور کام میں ہیں تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جس عورت کا یہ ماحول، جس عورت کا یہ حال، ہمیشہ اس کے سروں پر رحمت کا سایہ، ہمیشہ اس کے دلوں پر اللہ کی طرف سے سکون کا سایہ رہتا ہے، پھر اس کی زندگی پربہار، اس کی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے اور پربہار زندگی گزارنے کا جو آسان سا طریقہ عطا فرمایا ہے، آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑا تو آج ہمیں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، دلوں کے اندر تکلیفیں ہیں، رنجشیں ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کے ٹینشن ڈپریشن ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے، خوشگوار زندگی عطا فرمائے، تو ہم ذرا اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں، اور دینی مزاج کی پہچان یہ ہے کہ اس موقع پر میں جو بول رہا ہوں، اس موقع پر میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس موقع پر میں جو کھا رہا ہوں، میرے اللہ کو یہ پسند ہے، بہت اچھا، اور میرے اللہ کو یہ بولنا، میرے اللہ کا یہ کو یہ میرا یہ عمل کرنا، میرے اللہ کا میرا اس طرح سے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہے دینی مزاج۔ تو دینی مزاج کے بننے پر اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، فکر بڑھتی ہے، اب اس کے بعد کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے مغرب کے بعد اوابین پڑھیں، اس لیے کہ نماز کی پابندی کرتے کرتے ایک مزاج بنتا ہے، اور وہی مزاج انسان سے کہتا ہے کہ بھائی مغرب پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ذرا دو چار رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لو، حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر تم نے اشراق پڑھ لیا تو اشراق کے پڑھنے پر تجھے عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھو دینی مزاج بنا، ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو، اللہ عمرے کا ثواب دیں گے۔ باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کریں گے۔ یہ جب دینی مزاج بنتا ہے ماؤں کا، دینی مزاج بنتا ہے بیٹیوں کا، دینی مزاج بنتا ہے بہو اور ننند اور بھاؤج کا، اور گھر کی عورتوں کا دینی مزاج بنتا ہے، تو ہر عمل میں اللہ سے اچھی نیت کا جذبہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر اسے اللہ نعمتوں سے اور اجر و ثواب سے نوازتے رہتے ہیں۔ اور جب دینی مزاج نہیں بنتا تو کوئی دل میں نیت پیدا نہیں ہوتی، ہمارا بہت سارا عمل، ہمارا بہت سارا کام بغیر ثواب کے یوں ہی خالی رہ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، میری بہنیں آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے کتنا بہترین سا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا اگر ہم دینی مزاج بنا کر اپنی زندگی سے، اپنے وقتوں سے اگر تھوڑا فائدہ اٹھائیں تو اللہ رب العزت ہمیں بہترین سا موقع دے سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے دینی مزاج نہیں بنتا تو کبھی کبھی ہمیں نماز پڑھنے کی جو توفیق ہوتی ہے، اسی نماز پڑھ کر ذرا مصلے پر بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تھوڑا تو سوچنا چاہیے کہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے فلاں رشتے دار تھے، میں وہاں گئی تھی، میرے سامنے اس کا جنازہ گھر سے نکلا، گھر کی عورتیں کس قدر رو رہی تھیں، اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رو پڑی تھی، حالانکہ بہت دور کا رشتے دار۔ پھر کیا ہوا، مرد لے گئے اور مٹیوں میں ڈال کے تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ کر ہوٹلے پر اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ دو تین دنوں تک سب کے سب اداس رہے، مہینے بھر اس کا نام چرچا رہا، اب تو اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ یہ آپ اپنے مصلے پر بیٹھ کے اگر سوچیں گی تو خود آپ کا دل آپ سے کوئی کوسچن کرے گا، آپ کا دل آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا۔ پھر سوچیے، چلو وہ تو دور کے رشتے دار تھی، ابھی تو بالکل قریب کے رشتے دار، فلاں جو ہیں وہ گزر گئے، فلاں گزر گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹی تڑپ رہی تھی، بیٹا بھی لگ رہا تھا، اور باپ جو ہے آنسو اس کے خوش نہ ہوتے تھے، اور فلاں تو رو رو کر بے ہوش جیسا ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، ایسا اس کے ہاں ہوا، کیا اسی کے ہاں ایسا ہوا؟ نہیں نہیں، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اگر میرے ساتھ ہوگا تو رونے والے اور تڑپنے والے اور سسکنے والے وہ تو رو رو کر سسک کر رہ جائیں گے، مگر میرا کیا بنے گا، میرے پاس کیا ہے؟ تو آپ کا دل خود ہی کہے گا کہ میرے پاس کتنا عمل ہے، میرے پاس کتنا اخلاص ہے، میرے پاس کتنا ذکر ہے، میری زبان میں کتنی سچائی ہے، میری آنکھوں میں کتنی سچائی ہے، میرے کان میں کتنی سچائی ہے۔ یہ خود آپ کا دل جو ہے آپ کو رپورٹ دیا کرے گا۔ یاد رکھو ماں بہنیں، جب بھی آپ اپنے دل سے کوئی سوال کریں گی، صرف دل ہی ایک ایسا حصہ ہے جو انسان کو صحیح رپورٹ دیتا ہے، انسان کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، انسان کی زبان غلط بول سکتی ہے، انسان کسی کے سامنے غلط بول سکتا ہے، مگر اس کا دل کبھی غلط نہیں بولتا۔ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر انسان چاہے بڑے بڑے ہمت والے اور بہت زوردار انداز میں جھوٹی گواہی دیتے ہوں، قسمیں کھا کر گواہی دیتے ہیں، مگر اس وقت بھی اس کا دل کہتا ہوتا ہے کہ تو اگرچہ زور زور سے قسمیں کھا کر گواہی دے رہا ہے، مگر اس کا دل اس وقت بھی کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دل کبھی بھی رشوت کو بول نہیں کرتا، دل کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ تو ماں بہنیں، اگر کبھی بھی آپ مصلے پر بیٹھ کر اپنے بارے میں سوال کرے کہ دیکھو فلاں تھی وہ گزر گئی، فلاں تھی وہ گزر گئی، فلاں گزر گئی، اب اس کو دوبارہ آنا نہ ہوگا، اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور زیورات چھوڑ کر چلی گئی، بیلنس چھوڑ کر چلی گئی، اپنے بال بچوں کو روتا چھوڑ کے چلی گئی، ایک وقت تو میرا بھی آئے گا، اور وقت کب آئے گا یہ معلوم نہیں ہے، یہ بالکل معلوم نہیں وقت کب آئے گا۔ چلو ہو سکتا ہے اللہ نے صحت دی تو دو چار سال اور باقی ہوں گے، اللہ اور زندگی عطا کرے، مگر سوچے کہ ہمارے پاس تیاری کیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو جب انسان سمجھاتا ہے کچھ پوائنٹ کو تنہائی میں بیٹھ کے انسان غور کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل کی گرہوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کے دریچے، اس کے دل کے ونڈوز کو اللہ کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی میں بدلاؤ، اس کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بات جب ہو، اولیاء کرام کی بات جب ہو، اللہ کے کسی ولی کی بات جب ہو تو اس ولی کی بات میں ایک نور ہوتا ہے۔ اسی مقصد سے میں بعض ولیوں کی بات کو سنا دیا کرتا ہوں۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ نے بڑی عجیب ولایت عطا فرمائی تھی۔ سنیے ذرا ایک بات درمیان میں، ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جنگل میں چلے گئے، ساری دولت چھوڑ کر، ساری سلطنت چھوڑ کر، حکومت چھوڑ کر، خزانہ چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ جنگل میں چلے گئے۔ آج ہم اپنی ماں بہنوں سے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی عشرت، اپنا عیش، اپنا آرام، اپنی راحت چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے واسطے مصلی پہ بیٹھ جائیے، ان تمام چیزوں کو چھوڑیے اور اپنے ہی گھر کے گوشے میں آپ اللہ کے لیے تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے مشکل ہے، بھائیوں کے لیے مشکل ہے، مگر ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جن کے دل میں اللہ کی محبت آئی، جن کے دل میں اللہ کی ولایت کو آنا تھا، جن کے دل میں اللہ رب العزت بہت بڑا مقام عطا کرنا تھا، ساری چیزوں سے نفرت ہو گئے اور سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے وطن سے باہر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، اور وہاں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد و ذکر میں لگے رہے۔ پروردگار نے غیب سے انتظام کیا، غیب سے ان کے واسطے کھانا آتا تھا، صبح شام بہترین بریانی، ایسا کھانا کہ اس کے اسمیل سے، اس کی خوشبو سے پورا جنگل خوشبودار ہو جاتا۔ ایک بندے نے دیکھا کہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو اپنانے کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور وہ آگے۔ ایک بندہ جو غریب قسم کا تھا اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا، اس نے سوچا کہ مجھے بھی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہمیں جنگل میں چلا جانا ہے۔ چنانچہ جنگل میں چلا گیا۔ اب بھوک لگی، دعائیں کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اخلاص تھا دل میں، کوئی ریا، کوئی سکھا، کوئی دکھلاوا نہیں تھا۔ اب اس بندے نے جب دیکھا کہ کھانا اوپر سے آیا، غیب سے آیا، کھا لیا، پھر دوبارہ کھانا آیا، اس کو بھی کھایا، تو سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، میرا جو کھانا آتا ہے وہ تو معمولی قسم کا ہے، اور ابراہیم ادہم کا جو کھانا آتا ہے وہ ہائی کوالٹی کا ہے، بہت بہترین اس میں سے اسمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ اب وہ پریشان، کہنے لگا یا اللہ، کھانا تو آپ ہی دونوں کو دیتے ہیں، مگر ان کا کھانا اتنا ہائی کوالٹی کا، اتنا عمدہ، اور میرا کھانا ایسا۔ تو اللہ نے الہام فرمایا، میرے بندے سوچو تو صحیح، اس میرے بندے نے، ابراہیم ادہم نے کتنی بڑی قربانی دی، کیسا مجاہدہ کیا، کس طرح اس نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ جو بندہ جتنا قربان کرے گا، جو بندہ جتنا مجاہدہ کرے گا، جو بندہ جتنی محنت کرے گا، اس کو اس کی محنت کے مطابق، مجاہدے کے مطابق، قربانی کے مطابق ملے گا۔ اس نے بادشاہت کو چھوڑا، خزانے کو چھوڑا، نرم نرم بستر کو چھوڑا اور جنگل میں آ کے بیٹھا، اور تم تو غریب تھے اور جھوپڑی میں رہتے تھے اور معمولی کھاتے تھے، تم نے بھی یقیناً میرے لیے چھوڑا، مگر تیری قربانی کم، تیرا مجاہدہ کم، تیری ریاضت کم، لہذا اسی کے مطابق ہم تم کو دیتے ہیں۔ تو انسان جیسا مجاہدہ کرے گا، جیسی محنت کرے گا، جیسا اللہ کے سامنے روئے گا، اس کے مطابق انسان کو ملا کرے گا۔ تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ پہنچا اور اس نے کہا کہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آج یہ سچی بات ہے اور مجھے اس بات کا بہت اندازہ ہے، کہ الحمدللہ ہماری بہت ساری بہنیں، عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے دل میں یہ جذبہ آتا ہے، جن کو یہ شوق ہوتا ہے، جن کے دل کا یہ حوصلہ اٹھتا ہے، جس کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے، جس کے دل کی تمنا اور آرزو بنتی ہے کہ انشاءاللہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گی، اب مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اب میری زبان پہ غیبت نہیں آ سکتی، اب میں کسی کا شکوہ نہیں کروں گی، اب میں کسی سے شکایت نہیں کروں گی، اب میری آواز پست رہے گی۔ اور بہت سی عورتیں، ان کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتی ہیں کہ اب تو میری آواز حضرت فاطمہ کی طرح بن جائے گی، اب تو میری نظر حضرت عائشہ کی طرح بن جائے گی، اب تو میرے کان حضرت حفصہ کی طرح بن جائیں گے۔ یہ حوصلہ بنتا ہے، جب عورتوں میں یہ حوصلہ بنتا ہے کہ میری زبان اس کی طرح، میری آنکھیں اس کی طرح، میرے کان اس کی طرح، میری رفتار اس کی طرح، میرے گفتار اس کی طرح، میرا رہن سہن اس کی طرح. جب یہ حوصلہ بلند ہوتا ہے اللہ کی بندیوں کے دلوں میں، تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں حوصلے کو، اللہ دیکھتے ہیں تمناؤں کو، اللہ دیکھتے ہیں اس کے شوق کو، اور شوق اور تمنا اور حوصلے کی بنا پر اللہ رب العزت اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آسان بھی بنا دیتے ہیں. ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ اس طرح گزارا کہ جیسے بالکل آزاد سی ہوں، نہ پردے کا خیال، نہ سر کا خیال. مگر آج ہزاروں ایسی عورتیں جن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ الحمدللہ وہ اللہ کی بندی حضرت فاطمہ کی طرح بن گئی ہیں، حضرت عائشہ کی طرح بن گئی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو بننا چاہتی ہیں. یہ بننا چاہتی، یہ ارادہ ہونا، یہ خود بہت بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. تو سنیے، جب انسان کے دل کا مزاج بنتا ہے تو اللہ اسی مجاہدے، اسی ریاضت، اسی شوق اور تمنا پہ فیصلہ فرماتے ہیں. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آخرت کی فکر بہت ہے، مجھے اپنے قبر کی فکر بہت ہے، مجھے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کی فکر بہت ہے. یہ چہرہ اس لائق نہ رہا کہ میں اپنے اللہ کو دکھا سکوں، یہ آنکھیں ایسی نہ رہیں کہ ان آنکھوں سے میں اللہ کا دیدار کر سکوں، یہ زبان ایسی نہ رہی کہ اس زبان سے میں اللہ سے کوئی بات کر سکوں. میں بہت بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، میری زندگی معصیت میں، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، غفلت و کوتاہی میں گزری ہے، اور گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، میں گناہ سے بچ نہیں پاتا. جب حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک شوق پیدا ہو گیا ہے، ایک خیال آ گیا کہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا، زبان کی غیبت سے بچ نہیں پاتا، نگاہوں کے غلط دیکھنے سے بچ نہیں پاتا، آنکھوں کے غلط سننے سے بچ نہیں پاتا، اپنے دماغ میں غلط سوچنے سے اور بچ نہیں پاتا، دلوں میں گندے گندے خیالات کے لانے سے اور بچ نہیں پاتا، کسی کے دل آزاری سے. جب دیکھا اللہ کے اس ولی نے کہ ایک جوان بچنا تو چاہتا ہے مگر بچ نہیں پاتا، بچنا تو چاہتا ہے مگر کر نہیں پاتا، تو انہوں نے سوچا کہ ذرا اس سے کچھ ایسی بات کی جائے جو بات اس کے دلوں پر گرے، اس کے دلوں کے اندر ایک ہلچل مچا دے، دلوں میں انقلاب پیدا کر دے. چنانچہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے دیکھو سنو، میں تجھ سے کہتا ہوں اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو میں تجھے گناہ کی اجازت دیتا ہوں. سنیے ذرا دل کے کانوں سے، جب انسان تنہائیوں میں بیٹھتا ہے، جب اللہ کی بندیاں مصلے پر بیٹھتی ہیں اور مصلے پر بیٹھ کر سوچتی ہیں اپنی زندگی کو، تو اللہ اس کے راستے کھولتے ہیں اور حکمت کے طریقے اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، گناہ کرنا ہو گناہ کرو، میری طرف سے اجازت ہے، جتنا گناہ کرنا چاہو گناہ کرو، مگر صرف ایک بات کر لینا. وہ کیا؟ کہنے لگے، گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ گناہ تو کر رہا ہوں، نافرمانی تو کر رہا ہوں اپنے اللہ کی، غیبت تو کر رہا ہوں اپنے اللہ کے سامنے، غلط تو دیکھ رہا ہوں اپنے اللہ کے سامنے. تو نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اتنا اپنے آپ سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے یہ گناہ تو کر رہا ہوں، مگر اس گناہ کے بعد اب سے اللہ کی روزی نہیں کھاؤں گا، اب سے میں اللہ کی رزق کو نہیں کھاؤں گا، کھانے پینے کی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میں اللہ کی روزی، اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا اور اللہ کی نافرمانی کروں گا. جب اللہ پوچھے گا کیوں نافرمانی کی، تو کہہ دینا کہ اللہ میں نے نافرمانی تو کی ہے، مگر آپ کی روزی اور آپ کے رزق کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، لہذا آپ مجھے معاف کیجئے. تو بندہ خدا کہنے لگا، حضرت آپ ہمیں ایک طرف گناہ کی اجازت بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ کرو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی روزی کو آج سے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ تو امپوسیبل ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے چلو، اللہ والوں کی بات سنیے، کیسی حکمت، کیسی مصلحت، کیسے پیار سے ہوتی ہے. فرمایا ٹھیک ہے چلو، معصیت بھی کرنا، گناہ بھی کرنا اور اللہ کی روزی بھی کھانا، مگر سنو ایسا کرنا، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب غیبت کا ارادہ ہو، جب غیبت کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہو یا بدنزی کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہو، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے جب ارادہ ہو، تو ایسا کرنا کہ اللہ کی حکومت سے نکل جانا. جہاں تک اللہ کی حکومت کا ایریا ہے، جہاں تک اللہ کی ملکیت کا ایریا ہے، علاقہ ہے، اس علاقے کو چھوڑ دینا اور ایسے ایریا میں، ایسے علاقے میں چلا جانا جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، اللہ کا ملک نہ ہو، اللہ کی سرزمین نہ ہو. تو کہا حضرت، یہ تو عجیب سی بات ہے، ساری دنیا تو اللہ ہی کی ہے،
ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے، 71% پانی ہے وہ بھی اللہ ہی کا، اور 29% زمین ہے وہ بھی اللہ ہی کی، تو ساری جگہ تو اللہ ہی کی ہے۔ تو ابراہیم اعظم نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ کسی کے گھر میں جا کر کسی کے زمین پہ جا کر آپ ادھم مچاؤ گے تو برداشت کرے گا؟ کہا نہیں۔ اگر آپ کسی گھر میں جا کے کسی سامان کو توڑو گے تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں۔ تو تم اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے گناہ کرو گے تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اگر گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے چلو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ گناہ بھی کرو کھاتے پیتے بھی رہو، اسی کی زمین میں کھڑے ہو کر جھیٹے بن کر جری بن کے گناہ بھی کرو۔ تو تیسرا کام یہ کرنا کہ ایسی جگہ گناہ کرنا کہ جہاں اللہ نہ دیکھے، کوئی بھی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، اللہ نہ دیکھے، ایسی جگہ کر لینا۔ میں اجازت دیتا ہوں، بندہ طلب ہے، شوق بھی ہے، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار کی شان یہ ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرے بندے بندیاں نہیں جانتے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے انسان تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں بھی انسان ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے انسان اپنے موبائل پر انٹرنیٹ پر کچھ بھی دیکھ رہا ہو اور یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے والے تو دیکھتے نہیں، یا کوئی دیکھتا بھی ہوگا تو یہ سمجھتا ہوگا کوئی میسج پڑھ رہی ہے اور میں تو کچھ اور دیکھ رہی ہوں، اللہ اللہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اس پروردگار کو نیٹ پر، اپنے موبائل پر، اپنے واٹس ایپ پر کچھ غلط چیزوں کو دیکھتے ہوئے اتنا غصہ، اتنا غصہ، اور ایسا جلال، ایسا جلال کہ اگر اس جلال پر اللہ فوراً بدلہ لینا چاہے تو عورت کے ہاتھ میں مرد کے ہاتھ موبائل ہو، اسی دم اللہ اس کی آنکھوں کو اندھی بنا دے، اس کے ہاتھ کو اللہ شل کر دے۔ مگر پروردگار دیکھتے ہیں کچھ بھی ہے یہ تو کسی کی بیٹی ہے نا، کچھ بھی ہے تو کسی کی بہن ہے نا، کچھ بھی ہے تو کسی کی ماں ہے نا، کچھ بھی ہے تو یہ مرد کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی ہے نا، اگر میں ایسی سزا دے دوں گا، میں تو ارحم الراحمین ہوں، یہ بیچارہ ذلیل ہو جائے گا، یہ رسوا ہو جائے گا، اس کے انسر پورے علاقے میں ہو جائیں گے۔ تو پروردگار اتنے بڑے بڑے سنگین اور خطرناک، جو انسان کے ایمان کو، انسان کے اخلاق کو، انسان کے اعمال و اخلاق کو، انسان کی زندگی کو، انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والا اس زمانے کا وہ انٹرنیٹ ہے، اس زمانے کے انٹرنیٹ پر وہ گندی چیزیں ہیں جس کو انسان دیکھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کون سمجھے گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور کون سمجھے گی کہ میں کیا اس پہ کر رہی ہوں اور کسے میسج بھیج رہی ہوں؟ نہیں نہیں، پروردگار کہتا ہے الم یعلم، کیا میرے بندے، کیا میری بندیاں یہ نہیں جانتے، بأن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، تم اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھی ہو، تم اپنے بستر کے چادر میں لپٹی ہو، تم کسی سڑکوں پہ چل رہی ہو، تم کسی بس میں بیٹھی ہوئی ہو، کہاں ہو تم، کہاں جا رہی ہو، کوئی نہیں دیکھتا تجھے، مگر پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے، الم یعلم بأن اللہ یرا۔ اور پروردگار نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم نے قیامت کے میدان میں انکار کر دیا، اگر تم نے قیامت کے میدان میں انکار کر دیا، نہیں نہیں میرے اللہ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، پروردگار اس جگہ کو گواہ بنا دیتے ہیں، اس جگہ کو گواہ بنا دیتے ہیں، اس انگلی کو گواہ بنا دیتے ہیں، جس انگلی سے ہم نے اس آپشن کو ہم نے اوپن کیا ہے، اس انگلی کو اللہ گواہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو میری ماں بہنیں، جن انگلیوں سے ہم نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے، جن انگلیوں سے ہم نے گلاس پکڑ کے اللہ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو پیا ہے، جس انگلی سے ہم نے اپنے عمدہ کپڑے کو لے کر اپنے بدن کو پہنایا ہے، جس انگلی سے ہم نے اپنے بال کو سوارا ہے، اپنے جوتے کو صاف کیا ہے، اپنے بستر، اپنے گھر کو سوارا ہے، وہی انگلیاں کل قیامت کے میدان میں پروردگار کے سامنے گواہی دیں گی، اے میرے پروردگار آپ کی بندی ہے اور اس بندی نے اسی انگلی کے ذریعے سے انٹرنیٹ کو اوپن کر کے غلط غلط چیزوں کو دیکھا، جس سے اس کی نگاہ خراب ہوئی، آنکھیں خراب ہوئی، دل خراب ہوا، دماغ خراب ہوا، پھر اس کی زبان خراب ہو گئی، اس کے کان خراب ہو گئے، اس کے اخلاق خراب ہو گئے، ان ساری خرابیوں کی وجہ سے اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ اے اللہ آج یہ آئی ہے، اے اللہ آپ کا یہ بندہ آیا ہے، اب یہ انگلیوں کی شہادت ہوگی، کیا ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ہماری انگلی گواہ بن رہی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ گواہ بن رہا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ پروردگار نے ہمیں جو کچھ موقع دیا ہے، یہ نہ سوچیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کوئی گواہ بننے والا نہیں ہے، ہماری ہر چیز پر اللہ نے کسی نہ کسی کو گواہ بنا دیا ہے۔ دنیا میں چاہے ہم جھیٹے ہو جائیں، جری ہو جائیں، ہماری آواز بلند ہو جائے، ہم کسی کو
اپنی بلند آوازی سے خاموش کر دیں، مگر رب کریم کے سامنے آواز بیٹھ جائے گی، انگلیاں شہادت دیں گی، نگاہیں شہادت دیں گی، آنکھیں شہادت دیں گی، پھر بتائیں، پروردگار کہیں گے اچھا اچھا کل تم نے اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ پر تم نے گناہوں کو، تم نے گندی چیزوں کو اوپن کیا تھا، آج ہم ساری مخلوق کے سامنے، سارے رشتہ داروں کے سامنے، تمہارے خاندان کے سامنے آج تمہارے گناہوں کو اوپن کریں گے۔ اللہ اللہ، جب یہ بات آئے گی پروردگار کی طرف سے کہ آج تمہارے گناہوں کو اوپن کریں گے، تمہاری گندی آنکھوں کے گناہوں کو اوپن کریں گے، تمہارے دل اور دماغ کے گناہوں کو اوپن کریں گے، اب اس وقت عورت تلاش کرے گی، زبان پھٹے، زمین پھٹے تاکہ میں زمین میں گر جاؤں، کوئی کپڑا ملے تاکہ میں کپڑے سے سر کو چھپاؤں، مگر وہاں کپڑا سر چھپا، چہرہ چھپانے کے لیے نہ تو کوئی کپڑا ملے گا، زمین میں گڑنے کے لیے نہ کوئی موقع ملے گا، اور چھپنے کے لیے نہ کوئی دیوار ملے گی، وہاں سوائے رسوائی کے، چہرہ کے سیاہ ہونے کے اور وہاں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لہذا ابراہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، اگر گناہ کرنا ہے تو اس طرح سے کرو کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اللہ کے اس بندے نے کہا، اللہ کے ولی آپ کیسی بات کرتے ہیں، انسانوں سے چھپ سکتے ہیں، خاندان سے چھپ سکتے ہیں، ہر ایک سے نظر بچا سکتے ہیں، مگر رب کریم تو جہاں بھی ہوں گے، سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، پہاڑ کی کوہ میں چلے جائیں، جنگل کے اندھیروں میں چلے جائیں، جہاں بھی ہم چلے جائیں وہاں تو اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو فرمایا اچھا، اگر یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، چلو میں اجازت دیتا ہوں، گناہ کرنا ہے تو گناہ کرتے رہو، اللہ کی روزی کھاتے رہو، گناہ کرنا ہے گناہ کرتے رہو اور اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی زمین پہ کرتے رہو، اور یہ خیال کرتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلو میں تم سے کہتا ہوں، گناہ پہ گناہ کرتے رہو، مگر جب موت کا موقع آئے، جب تیری موت کا موقع آئے، جب روح نکلنے کا موقع آئے اور موت کا فرشتہ تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، تو موت کے فرشتے کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، نو انٹری کر دینا کہ میرے گھر میں تمہاری انٹری نہیں ہے، اگر روح نکالنا چاہے تو نکالنے مت دینا، اور نہ نکالنے پر مجبور کرے تو اسے کہنا کہ مجھے چند گھنٹوں کی مہلت چاہیے، مجھے چند دنوں کی مہلت چاہیے۔ اس کے بعد اگر یہ خیال تمہارا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے رہو۔ بندہ خدا نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت کا فرشتہ انسان کو یا تو بستر پہ آتا ہے، سڑکوں پہ آتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے اور ہوائی جہاز میں آتا ہے، جہاں انسان ہو موت کا فرشتہ پہنچتا ہے، اچانک پہنچتا ہے، خبر دے کر نہیں پہنچتا، مہلت اور اسے کوئی ٹائم نہیں دیتا، بلکہ فوراً اس کی روح کو نکالتا ہے۔ اگر میں گناہ کی حالت میں رہوں، ہو سکتا ہے اسی حال میں میری روح کو نکال لے۔ تو اللہ کے اس ولی حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا کہ اگر تجھے یقین ہے اس بات کا کہ فرشتہ تجھے موقع نہیں دے سکتا، چلو میں ایک اور آپشن دیتا ہوں، ایک اور راستہ بتاتا ہوں، ایک اور آپشن دیتا ہوں کہ تو گناہ پہ گناہ کرتا رہا، گناہ کے چسکے لیتا رہا، مگر ٹھیک ہے اگر موت کا فرشتہ بھی تجھے موقع نہ دے اور اچانک تیری موت آ جائے، اور جب تم قبر میں جاؤ، جب محشر کے میدان میں جاؤ، تو محشر کے میدان میں پہنچ کر جب فرشتہ تجھے جہنم کی طرف لے جانے لگے، تو فرشتے سے فائٹ کرنا اور فرشتے سے کہنا کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو جنت پہ جاؤں گا، میرا روح تو جنت ہے، میں جنت کی طرف جاؤں گا، مجھے اختیار ہے۔ تو کہنے لگا، اللہ کے ولی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو انسان اپنے عمل کے مطابق مجبور ہوگا، وہاں کسی انسان کا اختیار نہ ہوگا۔ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بندے، جب تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کی روزی کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اس کی سرزمین میں رہے بغیر کہیں جا نہیں سکتا، تو اس کے دیکھے ہوئے تو اس سے اوجھل ہو نہیں سکتا، اور تو فرشتوں کو روک نہیں سکتا، اور تو جہنم میں جانے لے جانے والے فرشتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو اب بچاؤ، بتاؤ کہ تیرے پاس کون سا آپشن ہے کہ جس کی بنیاد پہ تو گناہ کرتا ہے۔ یہ بات اس بندے کے دل میں لگی اور فوراً اس نے توبہ کر لیا اور کہا، حضرت میں آپ کے پاس سچی توبہ کرتا ہوں اور پکا عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آئندہ سے گناہوں سے بچوں گا اور دین کے تقاضے اور دین کے مزاج پر چلوں گا، اور ہمیشہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور ان کے بالفرض اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کے ہونے کے بعد میں فوراً توبہ کر لوں گا، جب تک توبہ نہیں کروں گا اللہ کے سامنے ندامت و استغفار کے ساتھ میں اللہ کے سامنے توبہ طائب نہیں ہوں گا، اس وقت تک میں کبھی بھی گناہ نہ سوؤں گا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا، اگر تیری یہ صفت ہے اور تیرا یہ عزم ہے تو انشاءاللہ تو عذاب قبر سے بھی بچے گا، عذاب محشر سے بچے گا، اللہ کی رحمتوں میں چلے گا، اللہ کی برکتوں کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اللہ کی جنت تیرا انتظار کرے گی۔ ماں بہنیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ ہمارا مزاج مزاج دینی بنے اور جس عورت کا مزاج دینی بن جاتا ہے اس کی زندگی میں دین داخل ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنے بارے میں کبھی سوچتی ہے میرا کیا ہوگا، فلاں فلاں تو چلی گئی اور اس طرح گئی کہ دوبارہ اسے ریٹرن نہیں ہونا، دوبارہ اسے آنا نہیں ہے، لہٰذا میرا کیا بنے گا۔ اب وہ جب مصلے پر دیکھتی ہے اپنے آپ کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دلوں میں جھانکتی ہے تو اس کا دل اسے صحیح صحیح رپورٹ کرتا ہے، اللہ کی بندی تیری نماز تو ایسی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، ارے تیری زبان تو ایسی ہے، تو تسبیح پڑھتی ہے تو تیرا دھیان کہیں اور رہتا ہے، استغفار کرتی ہے تیرا خیال کہیں اور رہتا ہے، اور تیری زبان سے کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، شکوے بھی جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ تمام چیزوں کے الگ الگ وہ رپورٹ ہمارا دل دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کے خاطر اپنی قبر کو بنانے کے خاطر اپنے گھروں میں رحمت کو اتارنے کے خاطر اپنے گھروں میں برکت کو لانے کے خاطر اپنے گھروں میں چین و سکون کو لانے کے خاطر مصلے پر بیٹھ کر اپنے دل کو جھانکیں اور دل ہمیں صحیح صحیح رپورٹ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان چیزوں سے بچنا آسان کر دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تمنائیں دیتے ہیں، جذبہ دیتے ہیں، اسے قسم کا اعتماد ہو جاتا ہے کہ مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے بچاتے بھی ہیں اور دھیمے دھیمے پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی کو عجیب بناتے اور سوارتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں، ذرا ہم اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل کو رکھا کریں، اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھیں، میرے اللہ میں اپنے دل کی باتیں ہر ایک سے چھپا سکتی ہوں، اپنے دل کی کیفیت ہر ایک سے چھپا سکتی ہوں، اپنے دل کا حال ہر ایک سے چھپا سکتی ہوں اور اپنے آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں، مگر جو کچھ ہے کچا چٹھا اچھا خراب وہ آپ کے سامنے ہے۔ اے میرے اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی پیاری چہیتی بندی بن جاؤں، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا قرب ہمیں مل جائے، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی جنت میرے انتظار میں ہو جائے، میرے اللہ آپ اسی طرح کر دیجئے، ان گناہوں کو میرے اوپر کھول دیجئے، ان باتوں کو میرے اوپر کھول دیجئے جو باتیں رکاوٹ بنی ہیں، جو باتیں اللہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو یقین جانے اللہ کی خصوصی رحمت خصوصی ہدایت اللہ اس کے دلوں پہ اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا حال بڑا اچھا ہونے لگتا ہے۔ اب ذکر کی پابندی بھی ہونے لگتی ہے، استغفار کی پابندی ہونے لگتی ہے۔ سنیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں، عجیب اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی۔ ایک وقت آیا کہ پروردگار نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور تقریباً 2.5 سال کے قریب اللہ نے ان کو حکومت دی، پھر اس کے بعد ان کی موت آ گئی۔ موت سے پہلے خاندان کے کچھ لوگ آئے، 11 بیٹے تھے، لوگوں نے کہا عمر ابن عبدالعزیز آپ نے اپنے 11 بیٹوں کو ضائع کر دیا، آپ نے اپنے بیٹوں کی زندگی کو لاس کر دیا، آپ نے نقصان پہنچایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے ان کو دنیا نہ دی، بادشاہ تھے، آپ نے ان کو مالدار نہ بنایا۔ فرمانے لگے کہ میں نے اگرچہ ان کو دنیا نہیں دی ہے مگر میں نے ان کی آخرت بنا دی ہے، میں نے ان کی زندگی سوار دی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا مزاج دینی بنا دیا ہے، اب ان کا مزاج ایسا بنا دیا میں نے کہ غربت میں رہیں تو بھی خوش ہیں، مالداری میں رہیں تو بھی خوش ہیں، اچھے اچھے کپڑوں میں ہوں تو بھی خوش ہیں، پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں تو بھی خوش ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا مزاج بنا تھا۔ شہزادے ہیں، بادشاہ کے گھر میں پلتے بڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے بیٹوں پر یہ اعتماد ہے کہ جس حال میں رکھیں میرا بیٹا اس حال میں خوش رہے گا۔ چنانچہ خاموش ہو گیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کوئی دوسرا بادشاہ بنا، دوسرے بادشاہ کو الگ الگ علاقوں میں گورنر کی ضرورت پڑی۔ کئی علاقے ہیں جن علاقوں میں اچھے اچھے گورنر کی ضرورت ہے، اس نے تلاش کیا کس کو بنایا جائے۔ پچھلے جو بادشاہ لوگ گزر چکے تھے ان کی اولادوں کو دیکھا، سب نکمے، سب بالکل رفٹ آف لائف، بہت پریشان تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں پہ نظر دوڑائی، لوگوں سے مشورہ کیا تو پتا چلا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بڑے ہی نیک ہیں، سمجھدار ہیں، روشن دماغ ہیں اور بہت ہی مدبر اور حکیمانہ انداز ہے اور تقوی طہارت ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، چند دنوں کے اندر اس کی شہرت ہو گئی، اس نے دوسرے کو بنایا، تیسرے کو بنایا، اس طرح 11 بیٹے وہ تھے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کی بیوی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بیٹے گورنر بنیں گے، مگر ایک ایک کر کے 11 بیٹے گورنر بن گئے، جبکہ بادشاہ نے اپنی زندگی میں، باپ نے اپنی زندگی میں ان کو کچھ نہ دیا نہ دولت دی. اللہ رب العزت نے اس دینی مزاج، دینی فکر، دینی سوچ، تقوی طہارت، اللہ سے خصوصی لگاؤ، اس کا نتیجہ پروردگار نے تمام کے تمام کو گورنر کی. اب انہوں نے تقوی کے لباس میں دینی مزاج کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے گورنری کی. اور سنیے پروردگار کی شان، ایک وقت وہ آیا کہ جو پچھلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ سب کے سب گزر گئے، ان کی اولادیں، ان کے بیٹے جو صرف اور صرف دنیا پرست تھے، دنیا ہی کا مزاج بنا تھا. بات یہ بنی کہ ایک وقت آیا کہ زوال آیا، اور زوال اس طرح سے آیا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے، اتہاس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پچھلے بادشاہوں کے بیٹے جامع مسجد کے دروازے پر جمعہ کے دن کٹورا لے کر، پیالہ لے کر بھیک مانگا کرتے تھے. ماں بہنیں، جو اللہ حکومتیں دیتا ہے، جو اللہ دولت کے انبار اور دولت کے ڈھیر میں پالتا ہے، ہماری بیٹیاں ذرا غور سے سنیں کہ جو اللہ ماں باپ کی دولت اور اپنے گھر کی دولت میں اللہ پالتا ہے، وقت آتا ہے پروردگار اگر دینے لینے پر آتے ہیں تو روٹی روٹی اور لقمے لقمے کا محتاج بنا دیتے ہیں، اور اگر وہی بیٹیاں، اگر شکر کی زندگی، وہی بیٹے اطاعت اور فرما برداری کی زندگی اور دینی مزاج کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ اسے دولتوں کے انبار اس کے قدموں میں پہنچاتے ہیں، عزتوں کا تاج اس کے سروں پہ رکھتے ہیں. یہ کب ہوا؟ اس طرح ہوا کہ انسان کا مزاج دینی بنے. تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب دیکھا، پوچھا ابا کیا بنا، وہاں کس چیز کو آپ نے سب سے بیسٹ پایا، سب سے بہتر پایا، سب سے مفید پایا؟ عمر ابن عبدالعزیز جتنا بڑا عادل بادشاہ، تہجد گزار بادشاہ، نوافل کا پابند بادشاہ، انہوں نے کہا بیٹے میں نے جو کچھ یہاں دیکھا، سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ استغفار کرنا، توبہ کرنا. میں نے یہاں پہ دیکھا استغفار اور توبہ سے جتنا فائدہ ہوتا ہے، مجھے تو بہت فائدہ اس کا نظر آیا، لہذا میرے بیٹے اپنی زندگی غنیمت سمجھنا، اور جہاں تک ہو سکے استغفار اور توبہ کرنا. ماں بہنیں، ذرا ہم اپنے مزاج کو دینی بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کریں، اپنے گھر کے مردوں کو اپنے مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی محبت اور حکمت کے ساتھ ان کو بتائیں، اور ان کو اللہ کی راہ میں نکالنے کی ترغیب بھی دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ بھی اپنے دینی مزاج کو بڑھائیے. الحمدللہ یہ دینی مزاج ہی کی پہچان ہے کہ آپ دین کے شوق میں بڑی رغبت کے ساتھ اپنے کام کو آگے پیچھے کرتے ہوئے یہاں تک آتی ہیں. میں مانتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ اپنے دینی مزاج کی بنیاد پہ آتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دینی مزاج کو ذرا بڑھائیے، اور اس دینی مزاج کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، پھر دیکھیے آپ کے گھر میں وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی نور، وہی تجلی، وہی خوشیاں، وہی امن سکون جو صحابیات کے گھروں میں، جو اولیاء کرام کی مستورات کے گھروں میں جو چیزیں ہوا کرتی تھیں، جو صالحین کے گھروں میں ہوتی تھیں، وہی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوں گی. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ دینی مزاج بنتا ہے تو ہماری ماں بہنیں سوچتی ہیں چلو جتنا موقع ملا اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں. چنانچہ دیکھا کہ تھوڑا ہم گھر میں یوں ہی بیٹھے ہیں، چلو ذرا ہاتھ میں تسبیح کے دانے لے لو اور لا الہ الا اللہ کے بیٹ پڑھو، چلو استغفار پڑھو، درود پاک پڑھو. چند ایسی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جن دعاؤں کے پڑھنے میں 5 سیکنڈ یا 25 سیکنڈ یا 1 منٹ یا 1.5 منٹ یا 40 سیکنڈ ایسے سیکنڈ لگتے ہیں، ماں بہنیں آپ سوچ سکتی ہیں کہ 25 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کتنا بنا، مگر 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ کے اندر اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا اجر و ثواب ملتا ہے. اس بارے میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب، محنت کم ثواب زیادہ، ایک چھوٹی سی کتاب آئی ہوئی ہے گجراتی زبان میں، وہ ملیں گی. آپ اس کے ہیڈنگ کو پڑھیے، آپ اس کے ہیڈنگ کو پڑھیے کئے منٹ کی بات ہے اور کئے سیکنڈ کی بات ہے, اور پھر اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ اس میں لکھی ہوئی تمام تر دعائیں ہماری زبان سے نہیں چھٹیں گی. دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کی عادت بنائیں, اس کی فضیلت کو حاصل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں معمولات کی پابندی, ذکر و اذکار کی پابندی, نماز کی پابندی, حسن اخلاق میں اضافہ, حسن اخلاق کا بڑھانا, یہ تمام چیزوں میں ذرا آپ ترقی کریں. یہی مقصد ہے ہمارے آنے کا اور یہی مقصد ہے آپ تمام کے جمع ہونے کا. لہذا اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں اپنے اللہ کے حضور اپنی زندگی پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ ظاہر ہوتی ہیں, اللہ رب العزت اس کے دل کے دروازے کو کھول دیتے ہیں, نیکیوں کا دروازہ کھولتے ہیں, نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں میری بندی اس میں حوصلہ بھی ہے, اس میں جذبہ بھی ہے, اس میں شوق بھی ہے, اب اس کی زندگی کو اللہ بہت سیف کر دیتے ہیں, اس کو بہت سی ایسی باتوں سے بچا دیتے ہیں جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. ماں بہنیں اس طرح بیٹھیے جیسے نماز میں آپ بیٹھتی ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکائیے, یہ خیال کیجئے کہ میرا محبوب اللہ, میرا پیارا اللہ, میرا چہیتا اللہ, میرا سب سے اچھا اللہ عرش کے اوپر دیکھ رہا ہے. میری بندیوں نے سر جھکا دیا, میری بندیوں نے اپنے آنچل جھکا دیے, میری بندیوں نے آنکھوں کو بند کر دیا. اب میرا اللہ دیکھ رہا ہے میری بندیاں کیا چاہتی ہیں. اے میرے اللہ, ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا, سر کو جھکا دیا, آنچل ہم نے جھکا دیے. میرے پروردگار, اب گندا دل آپ دیکھ لیجئے. اللہ, یہ گندا دل دیکھنے کے قابل نہیں, مگر میرے مولا, بچہ جتنا گندا ہوتا ہے ماں کی کوشش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے اس لاڈلے کو, اپنے پیارے کو, اپنے منع کو ہمیں صابن سے چمکا دینا ہے. ماں کی ممتا اس بچے کو چمکا دیتی ہے. اے اللہ آپ کی محبت, اے اللہ آپ کی محبت بھی ہمارے دلوں کو چمکاتی ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے اور ہمارے اندر دین کا مزاج پیدا کر دیجئے. اسی خیال کے ساتھ پیار بھری زبان سے توجہ دھیان کے ساتھ تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ آپ پڑھیں, تھوڑا زور سے ہی پڑھیں مگر اتنا نہیں کہ باہر آواز آئے. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ کس طرح پڑھیں گے کہ لا الہ پڑھتے ہی رائٹ سائڈ سیدھے کندھے کی طرف اپنے سر کو لے جائیے, اور پھر الا اللہ جب بولیں تو لیفٹ سائڈ جو دل ہے اس کی طرف اپنے سر کو لائیے اور تھوڑا سا اپنے سر کو دل کی طرف جھکا دیجئے. لا الہ الا اللہ تمام عورتیں پڑھیں, تمام بچیاں پڑھیں, چاہے نماز پڑھتی ہوں یا آج کل نہ پڑھتی ہوں, تمام کے تمام لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. دنیا کے کمانے والے, غلط آواز نکالنے والے, گناہ کی چیخ گانے والے جب گاتے ہیں تو کیسا مست ہو کے گاتے ہیں, اللہ اللہ, وہ تو گناہ ہی گناہ ہے, لعنت ہی لعنت ہے. ہم اپنے اللہ کا ترانہ بولیں, اپنے اللہ کو یاد کریں اور ہمیں اس میں کوئی مزہ نہ ملے, لذت نہ ملے, یہ کیسی بات ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو دل کے اوپر لائیے, دل کی طرف لیفٹ سائڈ, اور اوپر نیچے دھیما دھیما کیجیے. اللہ 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 اللہ. اس طرح تھوڑی دیر اپنے گھر میں اس طرح مسلح بیٹھ کے کیجیے کہ آپ کی آواز مسلح سے باہر نہ ہو, مسلح تک آپ کی آواز نکلے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح کریں جو احباب جس گھر کے مرد لوگ یہاں آئے ہیں جنہیں دیکھا ہوگا وہ آپ کو آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. آپ کو بند رکھیے, خیال کیجیے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے, سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے, اب تو رہے بس ساد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. تمام کی تمام پڑھیے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبتنا خيرا من الاولى. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. يا الله رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے بڑے بڑے لمبے لمبے آپ سے وعدے کیے, يا الله رمضان کی برکت سے بار بار دلوں میں خیال آتا رہا يا الله اب نافرمانی نہ ہوگی, يا الله وہ بات نہ ہوگی جو آپ کو ناپسند ہو. مگر میرے مولا ہم گناہگار خطاکار پھر انہی گناہوں میں نافرمانی میں ڈوبے, اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے دلوں کو نرم فرما دے, ہمارے دلوں میں رقت عطا فرما, خشیت عطا فرما. اے اللہ آپ کی بندیاں دور دور سے دیر سے چل کر آئی ہیں, اے اللہ اس کے بعد بیمار بھی ہیں, اے اللہ تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دے. اے اللہ آج میں حوصلہ عطا فرما, اے اللہ شوق عمل عطا فرما, جذبہ محبت عطا فرما, اے اللہ اپنی پیاری چہتی بندی بنا, اے اللہ ان کے گھروں میں رحمت و برکت عطا فرما, سکون عطا فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں بے چینی ہے اس کی بے چینی کو ختم فرما. اے اللہ ماں باپ کے دل کی جو مرادیں اولادوں کے حق میں ہے وہ تمام مرادیں پوری فرما, وہ تمنائیں پوری فرما. اے اللہ ماں باپ کی دعائیں تو آپ کو ہر جلد قبول فرماتے ہیں, اے اللہ ان ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول فرما لے, اولاد کے غموں سے ہماری حفاظت فرما, اولاد کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما. یہ اولادوں کو اللہ جلد سے جلد اولاد عطا فرما. اے کریم آقا ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما, پریشانی کو دور فرما, اے اللہ سلامتی عطا فرما, بیماری کو ختم فرما, اے اللہ عافیت عطا فرما, اے اللہ بے سکونی کو ختم فرما, اے اللہ اس پورے علاقے کو مولا اپنی محبت و رحمت سے سرفراز فرما. یہ جہاں جہاں پریشانیاں ہیں ان پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جتنی خواتین مستورات یہاں آئی ہیں, جن کے جتنے رشتے دار گھر کے جتنے لوگ گزر چکے ہیں, کفن پہن کر قبر کے حوالے ہو چکے ہیں, اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں ان باتوں پر اور ذکر پر کرنے پر دعا کے پڑھنے پر اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.